پر چلنے کا یہ تقاضا ہے کہ تم کفار سے مشابہت کسی چیز میں نہ رکھو. مثال دی انہوں نے کہ یہی صلاح یہی نماز جو اللہ کے یہاں بہت کچھ پسند ہے, اگر آدمی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہاں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہی چیز اس کے لیے گناہ کی ہوگی. یہ نماز بہت بڑے درجے کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہے آدمی کی, لیکن یہی نماز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گی. بہت سی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو پیارے رسول نے کسی وجہ سے ان چیزوں کا سوال کیا کہ کہیں مشابہت تک بھی نہ ہو. لو آپ ہزار ظاہر کریں, ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کہیں کہ نہیں آپ بھی وہاں پر ذبح کرنے کے لیے لائیں, ہزار آپ دفاع کریں گے لوگ یہی سمجھیں گے. اس وجہ سے ایسی جگہ پر صلات پڑھنا, عام قبرستانوں میں صلات پڑھنا پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس. یہ دوسرا مسئلہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے پیارے رسول کے پاس کہا, کسی صحابی نے, فتح مکہ کے دن جب آپ آئے تھے مکہ کو فتح کرنے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانا تھا ان فتح اللہ علیہ کا مکہ وسلی ابھی بیت المقدس, اگر مکے کو فتح کر دیا اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو گئے تو میں جا کر کے بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا اس کے شکرانے میں. بیت المقدس کا سفر جائز ہے, لیکن چونکہ ایک مطلب ہے کہ اگر کسی نے اچھی جگہ پر کسی اچھی جگہ پر ہے کوئی اور اس سے کم درجے کی جگہ پر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اور نظر مانا اس نے, تو اچھی جگہ پر اس سے اچھی جگہ پر اس کا نظر پورا کرنا جائز ہے. اور اگر اس نے نظر مانی بیت المقدس رہ کر کے کہ ہم کعبہ شریف جا کر کے کچھ رکعتیں نماز پڑھیں گے, تو وہ بیت المقدس میں ان کا وہ نظر پورا کرنا جائز نہیں. اسی معنی میں پیارے رسول نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مانا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتح مکے کو فتح کر دے گا تو مسلمان ہو جائیں گے, امن ہو جائے گا, تو میں بیت المقدس میں جا کر کے نماز پڑھوں گا. پیارے رسول نے فرمایا صلی ہاں ہونا, تم یہ وہ نمازیں جتنی نیت میں ہیں تمہارے وہاں پڑھنے کی یہاں پڑھ لو. بسا رہو بقال صلی ہاں ہونا. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ نظر مانی تھی وہاں جا کر کے, کہا اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو چلے جاؤ جائز. یعنی چونکہ اصل سفر تین جگہوں کے علاوہ کہیں سفر تین مسجدوں کے علاوہ کہیں عبادت کے نام سے سفر کرنا جائز, وہاں اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, لیکن تمہارا یہ نظر یہاں پورا ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے افضل جگہ پر تم ہو. تو یہ مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی ہی میں یہ نظر مان لے کہ ہم وہاں جا کر کے دس رکعت پڑھیں گے, تو وہاں اگر نہیں جانے کی طاقت بھی ہے نہیں جا سکتا ہے, یہاں اس کو پورا کر رہا ہے تو یہ نظر پورا ہو جائے گا اس کا, اور اگر جانا چاہتا ہے تو جائے. اسی طرح پیارے رسول سے جب انہوں نے بار بار پوچھا, تیسری مرتبہ پیارے رسول نے فرمایا فشان قیدن, اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, وہاں جا کر کے تم دین اپنا نظر پورا کرو. یعنی یہ کہ اگر وہ اس افضل جگہ پر وہ نماز پڑھ لیں تو ان کا نظر ادا ہو جائے گا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. تین مسجدوں کے علاوہ سفر کر کے جانا عبادت کے نام سے جائز نہیں ہے. کون سی تین مسجدیں ہیں؟ مسجد الحرام اللہ کا گھر, مسجد اقصا و مسجدی اور مسجد نبوی. ان تینوں مسجدوں کی طرف عبادت اور ثواب کے نام سے آدمی سفر کر کے جا سکتا ہے. دوسری مسجدوں میں اس نام سے کہ وہاں جا کر کے ہم عبادت کریں ہماری عبادت وہاں زیادہ اچھی رہے گی, اس نام سے وہاں سفر کر کے جانا یہ منع ہے. اب بہت سی مساجد میں انڈیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسی مسجدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, خاص طور پہ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے منگلور میں یا مدراس میں کوئی جگہ ہے یا نہیں مدلور میں ہی برخص میسور ہے کوئی علاقے سب اس کے ساؤتھ انڈیا میں, وہاں ایک مسجد بہت بڑی کسی بزرگ نے بنائی ہے, پورے ہندوستان سے آ کر کے لوگ وہاں اعتکاف کرتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امکانات دیے ہیں, پیسے دیے ہیں لوگوں کو, وہاں لوگوں کو زمزم اور کھجور سے افطار کرائے جاتے ہیں. یہاں کے مدینے کے آپ جانتے ہیں کہاں ہے؟ ویلور میں ہے. اچھا ہاں یہی تو ہے. تو یہ چیز ہے. اب ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یقین پیارے رسول کی اس حدیث کی روح سے یہ چیز غلط ہے, کہیں بھی کوئی مسجد ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, کہیں بھی کوئی مسجد ہو وہاں اعتکاف آپ مانیں, اعتکاف کریں, دوسری جگہ جا کر کے سفر کر کے عبادت کے نام سے اعتکاف کے نام سے. یا رسول کی اس حدیث کی روح سے غلط ہے یقیناً. میں نے اسی وقت ان لوگوں سے کہا تھا جو کہتے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, وہ بہت ہی اس کے لیے ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں, اللہ تعالیٰ اخلاق پر بھی شبہ ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے انتظام, کھانے پینے, پورا ایک عالم رہتا ہے, پورا ایک ہنگامہ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ویلور میں, تو یہ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث جو ہے لا تشد الرحال اس معنی میں ہے, عبادت کے نام سے تین مسجدوں کے راہ اور کسی مسجد میں سفر کر کے جانا جائز ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ بعض مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتی ہے اور دوسری بڑی مسجد میں جمعہ ہوتی ہے, تو وہاں اس معنی میں آپ جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے, نہ کہ آپ کو مسجد مل رہی ہے اپنی مسجد چھوڑ کر کے دوسری جگہ مسجد سفر کر کے جائیں. سفر کا مطلب یہ کہ جس میں آدمی تیاری کر کے سفر کر کے اور گاڑی وغیرہ ہو یا سواری کی تیاری کر کے جائے, یہ سفر ہے. اور یوں ہی اگر قریب کی مسجد ہے تو اس میں جانا اس میں کوئی شک نہیں, جائز ہے. لیکن سفر کرنا لا تشد الرحال, اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ کی, گویا مستقبل کی دا خبر دیا پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی امت میں بہت کچھ اس باب میں غلطیاں ہوں گی. اب آپ سوچیں, عبادت کے نام سے جاتے ہیں, بہرائچ جاتے ہیں, لوگ کچوچا جاتے ہیں, ہمارے خیال سے پاکستان میں بہت کچھ ایسی جگہیں ہوں گی, جا کر کے لوگ وہاں روزے رکھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, رمضان میں زیادہ ہنگامہ وہاں رہتا ہے. یہ سب چیزیں یقیناً پیارے رسول کی سے اگر محبت ہے, محبت کا دعویٰ تو بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن محبت کے دعوے کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے پیارے رسول کے نقش قدم کو ڈھونڈیں, اس پر عمل کریں. لیکن مسلمانوں میں ایک جوش ہے, ہوش نہیں ہے, جوش کے ساتھ بہت کچھ کر ڈالتے ہیں. اب اسلام سے کہ پیارے رسول کو ڈنمارکوں نے, ڈنمارکیوں نے بہت کچھ آپ کی ہتک کی ہے, سب کچھ کر ڈالا, بہت کچھ, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم توحید کو کس طرح پامال کر رہے ہیں. پیارے رسول کی محبت کا جو اصل تقاضا ہے اس کو ہم خود نہیں پورا کر رہے ہیں, ان کو تو مارنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو کون مارے؟ اگر حکومت کا ڈنڈا ہو تو یقیناً, یا حکومت کا پھاوڑا ہو تو یہ آستان, یہ قبرستان, ان کا کوئی وجود اس طرح کا نہیں رہے. رہنے کا حق ہے ان کے قبروں کو کہ ان کی عبادت کی جائے, اگر کوئی عبادت کرے تو وہاں ڈنڈے لگائے جانا ضروری ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وہی دین بنا ہوا ہے, اور جو شخص اس کو غلط کہتا ہے اس کو غلط کہا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں اور تم لوگ چار آدمی, چند آدمی اس اختلاف کرتے ہیں, مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں. یہ سب چیزیں یقیناً یہ دینی اور اسلامی ذوق کی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے.
سر, رمضان کے روزے رکھنے کے لیے سفر کرتا ٹھنڈی جگہ پہ جا کے, اس کے بارے میں
اگر رمضان کے روزے رکھنے کے لیے یہاں کوئی آ رہا ہے, مدینے جا رہا ہے, بیت المقدس جا رہا ہے, اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اور کہیں, جیسے مثال دی ہم نے کہ ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے, اس میں پورے خاص طور پہ اپنے تبلیغی بھائی جا کر کے وہاں ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں, ان کے لیے انتظام سب کچھ ہے, اور وہاں باقاعدہ احتکاب کرتے ہیں, رمضان گزارتے ہیں, رہتے ہیں, جاتے ہیں
ٹھنڈی جگہ پہ, مثلا یہاں موسم گرم ہے.
ہاں, ٹھنڈی, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. آدمی اگر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, جس طرح آپ گھر کو آپ ٹھنڈا بنا سکتے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ روزے کے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, بھوک اور پیاس برداشت کریں اور کنڈیشن وغیرہ استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گا. نہیں, جب ان سب چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے تو پھر آپ کہیں دوسری جگہ طائف جا سکتے ہیں, نینی تال جا سکتے ہیں, اور مری جا سکتے ہیں گزارنے کے لیے. اس کی آپ دلیل اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام خود جب پیاس سے بے حال ہوتے تھے تو پانی میں بیٹھ جاتے تھے, دیر تک پانی میں رہتے تھے ٹھنڈک لینے کے لیے. اگر جائز نہ ہوتا تو یہ نہ کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دنوں, یا حضرت انس, دونوں میں سے کوئی ہیں, آخری دنوں میں پتھر کا ایک بہت بڑا پتھر چٹان وہ کھود کر کے اسے پانی جمع کرتے تھے, اس کو کھود کر کے گویا آپ گڑھے کی طرح بنا لیتے تھے, اس میں پانی بھر کر کے رمضان میں بیٹھتے تھے جب زیادہ تکلیف ہے, جدید پیاس وغیرہ. تو جب یہ کرنا جائز ہے تو اسی طرح آپ کنڈیشن میں بھی رہ سکتے ہیں, اور پھر اس کے لیے آپ ٹھنڈے ملک میں بھی رہ کر کے یا ٹھنڈے شہر میں رہ کر کے انشاءاللہ گزار سکتے ہیں. اس نیت سے نہیں کہ وہاں جا کر کے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا, جس طرح فلاں مسجد میں ثواب ملے گا, وہاں تو آپ اللہ سے مدد لینے کے لیے, اللہ کی نعمت سے مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. جی,
رمضان میں کسی جلوس کے لیے کسی مسجد میں جلوس ہوتے ہیں قرآن کی حدیث کے, اس لیے وہاں پتہ جا کے تھوڑا آپ کرتا کیا بجائے.
میں سمجھ نہیں سکا
جہاں مطلب درد ہو رہا ہو قرآن حدیث کا
پروگرام چلتے ہیں پورا مہینہ کسی مسجد میں اس لیے
کہا تو اس نام سے جانا چاہیے لیکن اور دوسری مسجد کے تفرخ سے وہی درد اگر کسی خالی جگہ پر ہے تو آپ جا سکتے ہیں درد کے لیے لیکن مسجد سے برکت لینے کے لیے یا اس مسجد میں اعتکاف کرنے یا نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا اس نام سے اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. حضرت عبداللہ عوان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اب اس حدیث کو لے کر کے بہت سے لوگ مذاق کرتے ہیں اس حدیث کے معنی کا. جب تفسیر کی جائے اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس مسجد سے برکت حاصل کرنے اور اس مسجد میں عبادت خاص کرنے کے نام سے تین مسجدوں کے رہا اور کسی مسجد میں نہیں جایا جا سکتا تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے بھی سفر نہیں کر سکتے, کسی سے ملنے کے لیے بھی سفر نہیں کر سکتے. یہ گویا حدیث کو ٹالنے یا حدیث پر عمل نہ کرنے کا ایک کی مثالیں دیتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو ہم عمل میں نہیں لا سکتے کیونکہ اس سے تو ہمارا پورا کام رک جائے گا. یہ غلط ہے. حدیث کو اگر اس کے معنی میں سمجھا جائے جس مقصد کے لیے شاہ رسول نے فرمایا ہے اور جس کی تفسیر اور شرح علماء نے کی ہے کہ اس مسجد یا اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اگر اس جا رہا ہے آدمی اس مسجد میں تو اس کا یہ سفر ناجائز ہے. ہاں اگر اس مسجد کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں خاص درس ہو رہا ہے یا خاص کوئی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں, اگر وہی کانفرنس کسی بار میں ہو تو وہاں جاتے آپ تو پھر اس میں فرق ہوا. یعنی یہ کہ آپ مسجد کے لیے نہیں جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں اس درس کے لیے, تو یہ سفر جائز ہے. طالب علموں کے لیے سفر اور محدثین کے سفر جو ہوا کرتے تھے, ایک سے دوسرے شہر جاتے تھے وہاں مشائخ سے حدیثیں لیتے, پھر وہاں سے زندگی بھر 40 سال تک گھومتے رہتے تھے بیابان میں اور بیچارے بھوکوں پیاسوں کسی طرح مزدوری کرتے کرتے جاتے تھے لوگ. حضرت امام احمد بن حنبل سفر میں گزرتے تھے, کھانے کا کچھ نہیں ہے, لوگ جو کھیتی کاٹتے اور کچھ باریں گر جاتی ہیں اس کو جا کر کے جمع کرتے, پھر اس کو بیچ کر کے اپنے کپڑے کے لیے انتظام کرتے, بیچ کر کے اس کو کوٹ کر کے اسی کو پکا کر کے کھاتے تھے. یہ طریقہ تھا اتنے بڑے بڑے ائمہ کا. تو یہ سفر تو مبارک سفر ہے لیکن جس چیز سے منع کیا ہے مسجد کے سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور خاص مسجد کے نام سے کہ وہاں زیادہ اجر ملے گا, یہ نیت ہے اور وہاں اعلان بھی کیا جاتا ہے بہت کچھ. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. لوگ اس حدیث کو غلط مانا دے کر کے اور اس پر عمل نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے دور نہیں جا سکتے, پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے, تجارت کے لیے نہیں جا سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طرح نے فرمایا ہے کہ سفر 3 مسجدوں کے علاوہ اور کہیں نہ کیا جائے. تو پھر ہم کہیں نہیں جا سکتے, ہمارا ناکہ بند ہو جائے گا, ہمارا راستہ بند ہو جائے گا. یہ اللہ کی حدیث کو پیار رسول کی حدیث کو ٹالنے کا یا اس کے ساتھ مذاق کرنے کا یہ سلوک ہوا. آپ حدیث کو سمجھیں جس معنی کے لیے, اس معنی کو چھوڑ کر کے آپ کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال فاوف بنظرک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت اور کفر کے زمانے میں میں اللہ کے رسول, میں نے نظر مانا تھا کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتکاف کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں میں باقی رہی تھی, تبھی تو کفر کی حالت میں بھی انہوں نے ایک نیت مانی تھی اعتکاف کی. انا اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام, ایک رات کا اعتکاف. ایک رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے, اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے, دن کا بھی ہو سکتا ہے. اور اعتکاف کے لیے شرط نہیں کہ آپ روزے سے رہیں, اور یہ بھی شرط نہیں کہ روزے کا مہینہ ہو, کسی دن آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں کسی دن میں. لیکن چونکہ پیارے رسول نے آخری جمعہ میں رمضان ہی میں کے آخری عشرے میں اور اس رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, اس وجہ سے اس کو افضل کہا جاتا ہے. ورنہ اگر اس وقت بھی کوئی نیت کر لے کہ آج ہم اعتکاف میں رہیں گے انشاءاللہ مسجد حرام میں, کسی اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی لایانی بات نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ وہ اعتکاف صحیح ہے. اور رات میں چونکہ روزے کا وقت نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اعتکاف روزے کے ساتھ ضروری ہے. تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک رات کا اعتکاف, اور رات جو روزے کے وقت نہیں ہے وہ تو دن میں ہوتا ہے, صبح سے بھجن شروع ہونے کے وقت سے لے کر کے اور غروب شمس تک وہ وقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی دن بھی آدمی دن میں بھی اگر اعتکاف بیٹھے بغیر روزے کے تو جائز ہے. اوف نظر ایک بار رسول نے فرمایا تم نے اعتکاف کی جو نیت کی تھی اگرچہ جاہلیت میں کی تھی تو تم اپنے اس نظر کو پورا کرو. کیا یہ نظر پورا کرنا واجب تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ اگر کوئی شخص کافر ہے کفر کی حالت میں کسی نیک کام کرنے کا ارادہ, کفر کی حالت میں بہت سے نیک کام پرانی نبوتوں سے چلا آیا اور ہوتا رہا, اس کی نیت کی اگر اس نے تو اسلام کی حالت میں بھی اس کا پورا کرنا واجب ہو. اوف بے نظر کچھ علماء نے کہا کہ نہیں, اسلام سے پہلے جتنے کام آدمی نے کیے جتنے نظر مانے جو کچھ کیا وہ مکلف نہیں اس کا, کیونکہ الاسلام و یجب ما قبل, جس سے اسلام سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی اس کی. اب گویا نئی زندگی شروع ہو رہی, اس نئی زندگی میں اگر اس نے نئی نیت کی نیا نظر مانا تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا. لیکن صحیح ہے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت میں وہ چیز ہے اس کی نیت مانی تھی کفر کی حالت میں بھی تو اسلام لانے کے بعد اس کو اس نیت کا پورا کرنا, اس نظر کا پورا کرنا واجب ہے. وزاد البخاری سے روایت فاطقہ علیہ رسم, امام بخاری کی روایت میں ہے تو پیارے رسول نے جب ان کو کہا کہ اپنے نظر کو پورا کرو تو مسجد حرام میں انہوں نے ایک رات کا نظر پورا کیا. کتاب القضاء فیصلے کا باب, فیصلے کا باب. ایک چیز ہوتی ہے قضاء, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں امن ملے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے تعلقات اچھے سے اچھے ہوں, کسی پر کوئی ظلم نہ کریں, کوئی کسی کا حق نہ لے. تو اس میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو آدمی فتویٰ پوچھے, آ کر کے فتویٰ پوچھے کہ فلاں نے ہمارا یہ مال لے لیا ہے اب ہمارا کیا حق ہے, کہا جائے کہ وہی جاؤ تم کچہری میں جا کر کے اپنا معاملہ لو یا چند آدمیوں کے ذریعے سے اس کو نکالو. فتویٰ ہو سکتا ہے, فتویٰ جو ہے وہ ملزم نہیں ہوتا ہے کہ آپ زبردستی اس پر عمل کرائیں اس کو. اور ایک چیز ہوتی ہے صلح کی بھی, آپ نے دعویٰ کیا کسی کے اوپر کہ انہوں نے ہمارا 10,000 ریال لیا تھا نہیں دے رہے ہیں, کوئی گواہ بھی نہیں ہے, آ کر کے دو چار آدمیوں سے مل کر کے صلح کرانے کی کوشش کی جائے. صلح کرانے کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے 10 نہیں لیا, ہم نے کچھ نہیں لیا, آخر میں ہو سکتا ہے وہ اعتراف کریں تو اچھا بھائی آپ 10 نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ساتھ ہی لے لیجیے. صلح کی بات ہے, صلح میں بھی ایک دوسرا کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ طاقت نہیں ہوتی ہے ان کو. لیکن حکومت کے فیصلے کو اگر وہ طلب کر رہے ہیں تو حکومت کے اوپر واجب ہے کہ اس کو زبردستی نافذ کرے. تو فیصلہ قضا جو ہے کچہری کا مسئلہ ہے وہ زبردستی نافذ کرنے کے چاہے نہ چاہیں. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ نے اس کا رسول لیا تھا, گواہ لائیے, دونوں نے اپنے طرف سے گواہ پیش کیے, یا یہ کہ صاحب دعویٰ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے ہمیں ہمارا 10,000 لیا ہے, انہوں نے کاغذات مکمل کیے, گواہی لا کر کے پیش کی قاضی کے سامنے, تو پھر قاضی ان کو زبردستی ان سے دلائے گا. صلح کی حالت میں, فتوے کی حالت میں تو ایک مشورے کی شکل ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنا بھائی کا حق دے دیجیے, لیکن یہی چیز اگر حکومت کے قاضی کے پاس گئی تو قاضی کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو طاقت کے زور سے نافذ کرائیں, ان سے لینا ہے, نہیں تو پھر ان کا مال اگر گھر بار ہے تو اس کو بیچ کر کے ان کا حق دے کر کے باقی مال ان کو دے دیا جائے گا, یا کوئی بھی ایسا مال ہو. تو قضا کا مسئلہ ہے, اسی وجہ سے احکام سلطانیہ میں لکھنے والے کی حکومت کے احکام میں سے قضا کو بہت اہمیت دی ہے انہوں نے, اور کہا ہے کہ قاضی اگر نہیں ہو مسلمانوں کے ملک میں تو لوگوں کے حقوق بہت ہی ضائع ہو جائیں گے, اور جب تک اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو قضا یا فیصلے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا کہ اس کو زبردستی تنفیذ کرایا جا سکے. عام طور پر حالات آج کل بہت سی جگہوں پر ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے.
شیخ صاحب, لین دین کے معاملے میں کوئی آدمی سامنے ایسے لینا دینا تو نہیں دیکھا, لیکن وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں وہ مان جاتا کہ میں نے اس کا دینا ہے, پھر اس کے اندر دعا بن سکتا ہے آدمی بات
دعا بن سکتا ہے کہ ہمارے سامنے انہوں نے اعتراف کیا تھا
لیکن دیا تو نہیں تھا, لیا نہیں وہ
عدالت نہیں, تو انہوں نے اعتراف جب کر لیا کہ ہاں آپ کا پیسہ میرے پاس ہے, مان لیجئے لیتے نے وقت نہیں کوئی تھا
نہیں,
لیکن جب انہوں نے آپ کے سامنے ان سے پوچھا تو کہا بھائی ان کا حق میرے اوپر ہے, موقع ملے گا تو انشاءاللہ دوں گا ضرور. اب آئندہ وہ مقرر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا تھا, تو پھر آپ کو گواہی دینا واجب ہو جائے گا کہ ہمارے سامنے انہوں نے اعتراف کیا تھا, اور اعتراف کی بنا پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے, زبردستی ان سے لیا جا سکتا ہے. جی ہاں, اگر اس اعتراف پر کوئی گواہ بھی نہ ہو تو پھر مسئلہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں, وہ پھنس نہیں سکتے, لیکن جب اعتراف گواہی اس کی ہو گئی تو پھر وہ ہزار مکریں ہزار انکار کریں تو وہ ان کا انکار مانا نہیں جائے گا.
لیکن عدالت میں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے انہوں نے دیا تھا, وہ کہتا نہیں میرے سامنے اعتراف کیا تو وہ مان لیں گے.
مانتے ہیں, کیوں نہیں مانیں گے؟ اعتراف جو ہے آدمی خود کہ رسول کے پاس حضرت مائی ظاہر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا, آپ نے ان کے اس اعتراف پر گواہی وغیرہ نہیں کوئی مانگی اور ان کو رجم کیا جب انہوں نے اقرار ہی کیا. تو اقرار جو ہے بہرحال اقرار کسی چیز کا وہ تو سب سے بڑی دلیل ہے. ہمارے بچے کا کچھ عقیقے کا بکرا رہ گئے ہیں اور شاید ایک دم کا بھی ہے, کیا ہم پڑوسی اور احباب کو بکرا لانے کے بعد کھانا کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر دم کا ہے تو اس کو تو آپ غریبوں کو دیجیے, پڑوسیوں کو یا اپنے احباب کو نہ دیجیے, آپ خود بھی نہ کھائیے. لیکن عقیقے کا بکرا آپ خود کھائیے اور دوسروں کو کھلائیے, پڑوسیوں کا ہی حق ہے سب سے پہلے. اس میں تونگر اور غریب سب شامل ہوں گے, عقیقے میں سب شامل ہوں گے, لیکن دم جو ہے حج کا اس کو صرف فقراء اور مساکین ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے. اور دونوں ملا کر کے آپ عقیقہ کر دیں, یہ جائز نہیں ہے. عقیقہ آپ کو دو لڑکے کے لیے دو کرنا ہے بکرا الگ, اور اس کو ملا کر کے آپ یہ کہیں کہ عقیقہ ہو جائے, یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ الگ حق ہے, عقیقے کا حق الگ ہے. گویا آپ کو اگر پورا حق ادا کر رہے ہیں تو تین بکرے دینے, ایک تو دم کا الگ آپ کے ذمہ سے, دو بچے کے لیے اور ایک بچی کے لیے. ہمارے بچے کے ادھر کچھ سوال ہیں. اردو زبان میں افضل کتاب کون سی ہے معجزات رسول کے بارے میں؟ اگر اردو میں نہیں تو عربی میں. معجزات رسول کے بارے میں عربی میں الخصائص الکبریٰ للسیوطی, امام سیوطی کی دو جلدوں کی, جس میں معجزات کا بہت ہی ذکر ہے. لیکن اس کتاب کی ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس میں صحیح اور ضعیف سب نقل کی گئی ہے, اور اس ہمارے یونیورسٹی میں اس کو تحقیق کر کے صحیح اور ضعیف کو الگ کیا گیا ہے. لیکن اب وہ ڈگری تو لے لیتے ہیں لڑکے اس کو کام کر کے, پھر اس کے چھپنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ایسے ہی پڑھا ہے بہت دنوں سے, وہ کتاب اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اردو میں مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کوئی ایسی کتاب جو پیارے رسول کے معجزات کی جامع ہو, صحیح احادیث کے ذریعے سے جو معجزات ثابت ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے. قبروں کے لیے وقت جگہ پر مخصوص جگہ نماز جنازہ کے لیے عام بنائی جاتی ہے, اس جگہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں, لیکن قبروں کے سامنے قبریں سامنے نہ ہوں. کوئی ایسی جگہ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں شرسورا ہے جس کو کہتے ہیں, اس جگہ پر جو قبرستان بنائے وہ الگ ہے بالکل, اس کا گھیرا بھی یہ نمازیں پڑھنے کی جو جگہ یا نہلانے کی جو جگہ ہے تیار کرنے کی وہ الگ ہے بالکل, اور اس کا گھیرا بھی الگ ہے, اس وجہ سے وہ جائز ہے. پیارے رسول کے زمانے میں بھی موضع الجنائز کے نام سے بقیع میں ایک جگہ مشہور تھی, پیارے رسول وہاں بیٹھے تھے. پیارے رسول وہ حدیث لمبی جو پیارے رسول نے فرمایا, بیٹھے تھے آپ اور لکڑی سے زمین کھود رہے تھے, پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جب موت ہونے لگتی ہے تو فرشتے خوبصورت آ کر کے ان کے انتقال سے پہلے جانکری کے عالم میں ان کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کافر کی لمبی حدیث اسی جگہ آپ نے بیان فرمائی, اس کو موضوع الجنائز کہتے تھے. وہاں جنازے کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی اور لا کر کے رکھتے تھے, جب خبر تیار ہو جاتی تھی تو وہاں لے جا کر کے دفن کرتے تھے. اس جگہ خاص جگہ بنانا جائز ہے جہاں نہلایا جا سکے اور وہاں جنازے کی نماز اس میں پڑھی جا سکے. یہاں عام طور پر جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھے وہیں پہنچاتے ہیں تو وہاں نہلانے کا انتظام بھی, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کفن بھی نہیں دے پاتا ہے تو وہاں کفن کا بھی انتظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کا خاتمہ بھی خیر کرے.
وہاں گئے ہوئے اگر
نماز پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ, فرض نماز جماعت کے ساتھ وہاں پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو مسجد قریب میں ہے. لیکن وہاں نماز پڑھنے میں یا جہاں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے وہاں عام نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ کام قاعدہ آپ رکھیں. اور جہاں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی یا عام نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہاں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ خاص حالت میں میت اگر دفن ہو گیا ہے تو پیارے رسول کی سنت میں آپ نے سنی ہوگی یہ بات کہ آپ نے قبر پر بھی جا کر کے نماز پڑھی ان کے لیے, نماز جنازہ وہ خاص حالت میں. لیکن عام حالات میں اسی جنازے کو قبروں کے بیچ میں رکھ کر کے پڑھنا جائز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں معراج کے موقع پر دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کیا رسول کی حدیث صحیح ہے پورے طور پر, ہمیں یقین رکھنا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی پیارے رسول کا بہت بڑا معجزہ ہے, یہ چیز سب کے لیے نہیں ہوئی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ نہیں پڑھتے ہیں, پیارے رسول کے لیے سب کو اکٹھا کیا گیا, سب کو اکٹھا کیا گیا. قبر میں بھی آپ کو دکھایا گیا کہ انہوں نے دیکھا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کی آپ نے امامت فرمائی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب اور آپ کا دین تمام دینوں کو منسوخ کر رہا ہے. یہ ہے معجزہ, اس پر ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ غیب کی بات ہے. اللہ کے رسول نے خبر دی ہے. حضرت ابوبکر سے آ کر کے لوگوں نے جب کہا تھا صبح معراج کی صبح کو کہ دیکھو آج تو حضرت ابوبکر کو بھی ہم فیصلہ دیں گے جو بہت زیادہ تر رسول کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہر بات پہ ان کی بات مانتے ہیں, انہوں نے کہا اپنے صاحب کو دیکھا نہیں, صاحب حکم کا لفظ استعمال کیا, اپنے دوست کو دیکھا نہیں, آج تو بہت بڑی بات کہا گئے کہ رات میں گئے یہاں سے اور پھر بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں سب کی نماز پڑھی اور آپ نے کیا نام ہے پھر آسمان تک گئے اور آسمان سے واپس آ کر کے اور فجر سے پہلے ہی آ کر کے مکے میں وارد ہوئے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ اگر پیارے رسول بات کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. دیکھیے یہ ایمان اور تصدیق کی بات ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ کی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہی غیب جو پیارے رسول خبر دیں یا اللہ تعالیٰ خبر دیں کہ قیامت میں یہ ہونے والا ہے, آخری زمانے میں یہ ہونے والا ہے, پیارے رسول نے یہ کیا اور آپ کا آسمان پر گئے اور یہ باتیں ہوئیں, اس پر ایمان لانا ہمارا صحیح روایات سے ثابت ہے, اس پر ہمیں کوئی پھسا نہیں سکتا ان شاء اللہ, یہ یقین رکھیں آپ. قرآن حدیث کی روشنی میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر میں ایک بار بھی بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ اسی سیغے کے ساتھ کئی مرتبہ یہ سوال ہوا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیارے رسول سے ایک مرتبہ بھی بغیر رفع یدین کے نماز کوئی ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہم دیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک حدیث کے اسکالر کی حیثیت سے کہیں بھی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملی یہ بات کہ پیارے رسول نے ایک مرتبہ بھی بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی. آپ دوسرا سوال کچھ کر سکتے ہیں کہ پھر آخر یہ کہاں سے یہ بات آئی کہ بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی جائے؟ امام صاحب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور امام کی طرف منسوب آپ کریں کہاں سے یہ بات آئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حالانکہ ان سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن یہ چیز مشہور ہوئی کوفہ میں کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے رکوع کے بعد, انہیں سے لیا کوفے کے لوگوں نے, امام بخاری رحمۃ اللہ کوفے کرانے والے تھے, یہ بات وہیں سے چلی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رکوع میں, امام نسائی کی روایت ہے, رکوع میں اس طرح ہاتھ کر کے جس طرح ہاتھ کیا ہے ہمارے کیا نام ہے چودھری صاحب نے, اس طرح ہاتھ کر کے وہ رکوع کرتے تھے. آپ ذرا اٹھ جائیں, آپ دکھا دیں لوگوں کو, ہم نوجوان آدمی ہیں, رکوع آپ کریں. دیکھیے رکوع میں ہاتھ بیچ میں کریں, آپ دونوں ٹانگوں کو اکٹھا کریں, دونوں ٹانگوں کو اکٹھا کر کے, دونوں ٹانگوں کو اکٹھا کر کے سجدہ وہاں نیچے نیچے سجدے میں, ہاں وہاں کریں دونوں کے بیچ میں, ہاں اس طرح کر کے وہ رکوع کرتے تھے, گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے, اس پر کیوں نہیں عمل کیا جا رہا ہے؟ پیر رسول کے صحیح حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ آپ نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی ہو, یہ چیز آپ فائدہ یاد رکھیں.
تحیات کی حالت میں بیچ میں
تحیات نہیں, رکوع کی حالت میں, رکوع کی حالت میں نہیں, تحیات کی حالت میں نہیں, رکوع کی حالت میں. امام نسائی نے اس کا باب ہی ایک باندھا ہے, باب التطبیق, تطبیق اس کو کہتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے اور دونوں ٹانگوں گھٹنوں سے دبا کر کے, گویا آپ نے تو دور رکھا تھا نا, گویا گھٹنوں کو ملا کر کے اس کے بیچ میں اس طرح کر کے وہ رکوع کرتے تھے. یہ ان کی ان کا اپنا اجتہاد تھا, ان کا یہ کہنا تھا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, یہ چیزیں ثابت ہیں ان سے صحیح طرح سے, لیکن وہ ثابت نہیں کہ رفع یدین کے بغیر وہ نماز پڑھتے تھے, یہ روایت ضعیف ہے. آپ کسی بھی عالم سے, تحقیقی عالم سے پوچھیے, لیکن ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, یہ تو رقیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ایک رقیہ جس طرح, اور دوسرے رقیہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحمام ان کل عام. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ قلعہ رب الناس قلعہ رب الفلق یہ قرآن نہیں ہے, گویا آدمی جنابت کی حالت میں بھی اس کو لکھا ہو, چھو سکتا ہے سب کچھ. تو یہ ان کی رائے تھی, اس طرح یہ بھی ایک رائے ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزا کر دے. ان کی نماز اگر ہو جاتی تھی, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں لوگ, لیکن یقیناً جب یہ یقین ہو جائے کہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہیں تو پھر آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت کچھ نماز کا حصہ ضائع ہو جائے. کیا ایسی حدیثیں بھی ہیں جو چاروں اماموں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں؟ اگر نہیں تو کچھ بیان کریں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی حدیث ہو اگر ایک امام کے ہاں نہیں ملے دوسرے امام کے ہاں وہ چیز ملے گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پھر حدیث ضائع ہو جائے گی، اللہ کا حکم ضائع ہو جائے گا. نہیں، اسی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں ہم صحیح حدیث پر عمل کریں گے تو آج اس امام کی موافقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کل اس امام کی موافقت، کسی امام سے نکلتے نہیں ہیں وہ. آپ یہ سوچیں کہ رفع دین کرنے والے امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں، امام شافعی کے یہاں رفع دین ہے، تو جو کہا جاتا ہے کہ تمام چاروں ائمہ کا برحق ہیں، تو پھر جو لوگ ان امام کی مطابقت کرتے ہیں کل ان کی موافقت کرتے ہیں، تو گویا چاروں برحق اماموں ہی کی تو اتباع ہو رہی ہے، تو ان کو برا کیوں کہا جائے؟ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہے، چار دن کی پیداوار ہے، یہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی باتوں کا حساب لے گا. لیکن ہمارا دین ایمان ہے کہ اصل قرآن اور حدیث دین ہے، ائمہ کے اقوال اس میں کوئی شک نہیں، دین کو سمجھنے میں مومن اور مددگار. لیکن اگر کہیں نہیں مل رہا ہے مسئلہ، تو چاروں اماموں سے کسی کا آپ قول لے لیجئے، کسی ایک کے پیچھے کسی کو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کیا ہے کہ نہیں تم کسی حنبلی ہی رہو یا شافعی ہی رہو. نہیں، دیکھنا یہ کہ جہاں صحیح ہے اور جس امام کی بات ہمیں صحیح ملے اور ہمارے لیے آسان ہے، دین آسان ہے، اس کو ہم لے سکتے ہیں. جہاں مسئلہ اجتہادی ہو، قرآن و حدیث میں نص نہ موجود، جسے رفع دین کا مسئلہ ہے، اس میں اجتہاد کو دخل نہیں ہو سکتا ہے. صحیح روایتوں سے یہی ثابت ہے کہ رسول نے بغیر صلات رفع دین کی نماز نہیں پڑھی. لیکن اور دوسرے مسائل ہیں، جس طرح اس زمانے میں بھی بہت سے مسائل ہیں، لوگ دوسرے کا خون لے کر کے چڑھانا، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے. ابھی یہاں امت کی مصلحت کو دیکھ کر کے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہے، ہم لے سکتے ہیں.